اگر ظاہر ہو جائے تو یہ چاند اور سورج سب مان پڑ جائے.
پھر اس کی یہ قدردانی فرمائی کہ خود اس کا خریدار بنا. پھر جو جس قدر اس سودے پر قائم رہا اس کو اتنا ہی انعام دیا. ابرار یعنی نیک لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اپنی رضا اور جنت دی اور مقربین کا خود اپنا ہو گیا.
جس کے مقابلے میں ہزاروں جنتیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں. چنانچہ حسب مراتب عام مومنین میں اس وقت بھی عشق کی دبی ہوئی چنگاری اپنی کرامت دکھاتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ہزاروں ایماندار اگرچہ بدعمل ہی ہوں اللہ اور رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. چاہے دیگر ظاہری اعمال میں شیطان اور نفس کے غلبے کی وجہ سے غفلت ہو اور وہ محبت کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزارتے ہوں، مگر جب ایمان سلامت ہے تو محبت کی چنگاری بھی ضرور سلامت ہے،
کیونکہ ایمان کے لیے عشق لازم ہے اور کامل ایمان کے لیے ایسا عشق ضروری ہے جو کہ اپنے ماں باپ اولاد اور نفس تک کے مقابلے پر ہر چیز سے زیادہ محبت کا موجب ہوتا ہے. حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اور جو سعادت مند لوگ اس چنگاری کو پھونک مار کر سلگا لیتے ہیں اور اس جوہر کو ظاہر اور نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی سچی محبت اور صحیح عشق کا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کی یہ محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس کے لیے ابتدا میں اپنے ایمان یعنی اعتقادات کی درستگی اور پھر اس کے تقاضے یعنی ارکان اسلام کی ادائیگی میں مشغول ہوتے ہیں، پھر اسی ایمان و اسلام کی روح اور باطنی حقیقت کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں جس کا تعلق قلب کی اصلاح سے ہے، اس کو اخلاص اور یقین کہتے ہیں. چنانچہ اصلاح قلب کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ، یعنی قلب کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح موقوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح قلب کے بعد جسم سے ظاہر ہونے والے جملہ اعمال باروح اور حقیقی ہوں گے، اور فساد قلب کے ساتھ یہی عقائد و اعمال ظاہرہ بے مغز بے روح اور کم قیمت ہوں گے. اصلاح قلب یا سلوک اور احسان کا مسنون اور آسان مدلل طریقہ اس رسالے کے دوسرے حصے یا رسالہ فیض شیخ میں ملاحظہ فرما لیں. یہاں صرف سعادت مند اور سچی محبت والوں کے مختلف احوال بیان کیے جائیں گے، تاکہ اس راستے کی طلب ہو جانے کے بعد دوسرا حصہ جس میں اصلاح قلب کے طریقے کی تفصیل ہے عمل کی نیت سے مطالعہ کر لیا جائے. الحمدللہ اس وقت بھی اس راستے کے پیشوا حضرات موجود ہیں اور لاکھوں اس راستے کو طے کر رہے ہیں اور ہزاروں اس دولت سے بقدر نصیب حصہ حاصل کیے ہوئے موجود ہیں. اس گروہ کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جن کی شان میں ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ کوئی غم رکھتے ہیں. یہ ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برابر اللہ سے ڈرتے رہے، اور انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کسی کو اس دولت سے حصہ ملا وہ سب کے سب کمال کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں. ہاں، بقدر نصیب اور استعداد حصہ ضرور ملتا ہے اور روز بروز اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ اس مبارک راستے پر قائم رہے. اور جو اس مبارک راستے کے نام سے کسی دوسرے راستے پر چل رہا ہے، چاہے راستے کی رسومات اعمال اور اشغال کا بھی پابند ہو، مگر اس کا رخ کسی دوسرے محبوب اور مقصود کی طرف ہو، اس کا ذکر یہاں نہیں. اور یہ بھی ضرور نہیں کہ اس راستے کے چلنے والے سب خوش نصیبوں کی حالت اور نوعیت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، بلکہ یہ دولت عشق جس کو تعلق میں اللہ یا نسبت کہہ لے مختلف رنگوں میں ظاہر ہوگی. جیسے ظاہری دولت کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں کہ کوئی تو زمین باغات اور مویشی رکھتا ہے، کوئی کارخانوں اور میلوں کا مالک ہے، کوئی علوم و فنون میں مقامات حاصل کر کے عزت و جاہ کے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے ہوئے ہیں. اسی طرح باطنی دولت والے بھی مختلف قسموں کے اور مختلف مراتب کے مالک ہوتے ہیں، یعنی نسبت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں کہ کسی نسبت میں محبت اور شوق اور وجد کا غلبہ ہوتا ہے، کسی میں خوف کا، کسی میں فنا کا، کسی میں بقا کا. لیکن اس اختلاف کے باوجود مقصود سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ تعلق باللہ، جس کا نتیجہ بھی ایک ہی ہوتا ہے کہ مالک و محبوب کو حاضر و موجود جان کر حیا اور شرم کے ساتھ بندے کا متیع رہنا، یعنی تقوی تواضع اور عبادت کی رغبت اور معصیت سے نفرت کا ظہور ساری زندگی میں ظاہر ہونا. ہر گلیرا رنگ و بو ہے دیگر است. سعادت مند اور سچی محبت والوں کی مثال فرضی نہیں ہے، نہ ہی ایسے لوگ ناپید ہیں، اگرچہ نادر الوجود ہیں یعنی کم پائے جاتے ہیں، کیونکہ محبت والے کے لیے ایسی خوشگوار اعلیٰ اور پرلطف حالت والی دنیاوی زندگی، پھر ایسی ہی موت اور ایسی ہی آخرت دینے کا خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو بھی ایمان والا نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ہم یقیناً خوشگوار زندگی دیں گے. اور فرمایا سيجعل لهم الرحمن ودا، رحمان تعالی شانہ اس کو ضرور محبوبیت عطا فرمائیں گے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل شانہ بغیر کسی مادی سبب اور وسائل کے فرشتوں کے ذریعے اس کی محبوبیت اور مقبولیت دنیا میں نازل فرما دیتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ والے سچے بندے قسمیں کھا کھا کر ان سعادت مند عشاق کے چین اور سکون کا اعلان کرتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے جس کے قبضے میں راحت اور سکون ہے صاف صاف فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو راحت اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. حضرت حافظ فرماتے ہیں بفراغ دل زمانے نظر بما روئے، ازاں کے چتر شاہی ہمر روز ہائے ہوئے، کہ یکدم با خدا بودن با از ملک سلیمانی. محبوب کی ایک جھلک اور اس کی معیت یعنی ساتھ ہونا، جس کا اشعار بالا میں ذکر ہے، عشاق کو ذکر اللہ سے حاصل ہو جانا حدیث پاک میں آیا ہے، جس کی تفصیل حصے دوم میں انشاءاللہ آ رہی ہے. دنیا میں کوئی کام ان عشاق کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ان کے دل کی گہرائی میں کسی قسم کی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی. کھانے پینے رہنے سہنے اور دیگر معاملات زندگی میں جو لذت ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں مل سکتی. کیا یہ کیفیت کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے باطنی آنکھوں والوں کے نزدیک ان کی شان بادشاہوں سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے ساتھ دلی عظمت و محبت سے پیش آتے ہیں. کہیں چلے جائیں تو عوام و خواص صرف زیارت اور مسافرے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر سلاطین کو اس دولت کی خبر ہو جائے جو ہمارے پاس ہے تو تلواریں لے کر ہم پر چڑھائیں کہ لاؤ ہمیں دے دو. واللہ ثم واللہ یہی بات ہے، اس دولت کے سامنے سلطنت کی کوئی حقیقت نہیں. یہ صرف شاعرانہ بات یہ نہیں بلکہ واقعات ہیں جو دوسرے باب میں مدلل بیان کیے گئے ہیں. یہ حالت عاشق کے انہی احوال کی وجہ سے ہوتی ہے. نمبر دو، آدمی کے دل میں بہت سے گندے مادے اور امراض، مثلا تکبر، حسد، بغض، کینہ، حرص، لالچ، بخل وغیرہ کا ہونا مسلمہ امر ہے، اور ان کی موجودگی ہی تمام پریشانیوں، تکلیفوں اور دین و دنیا کی تباہی کا باعث ہے. اور یہی امراض تعلق باللہ اور محبت الہی کے لیے حجابات ہیں جن کا خاتمہ عشق سے خود بخود ہو جاتا ہے. یہ عشق کی دوسری خصوصیت ہے. ہر کے راج آماز عشق چاک شد، او ظہر سو عیب کلی پاک شد. اور عارف رومی فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخت نامو سے ماں، اے تو افلاطون جالی نو سے ماں، عشق آن شولاست کے چومبر فروخت، ہر چجز معشوق باقی جملہ سوخت. تیسرا فائدہ، معیت. شدت عشق معیت الہی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ جذب کی قوت سے ظلمانی اور نورانی پردے جو مشاہدے میں مانع تھے، رکاوٹ تھے، وہ چھٹ جاتے ہیں. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھا دیا کرتے ہیں کہ مطابق، اور کرما فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث قدسی انا جلیس من ذکرنی، یعنی میں ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں، کما یلیق بشانہ تعالی، کے مطابق ضرور مشاہدہ جمال لا یزال حضرت ذوالجلال کا میسر آتا ہے، اور قرب معیت کا رنگ جس کو وصال بھی کہتے ہیں ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہم کلامی اور سرگوشی کی نعمتیں بھی ہاتھ آ جاتی ہیں. پریشانی الفت سے اور وحشت انسیت سے بدل جاتی ہے. پریشانی محبت سے بدل جاتی ہے اور وحشت انسیت سے بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو یاد کرنا اس کی طرف خصوصی رحمت اور بخشش سے متوجہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب حاصل ہوتا ہے. نمبر چار، فنائیت. پھر فنائیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جس طرح لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ کے شعلے بھڑک کر ہر طرف سے اس کو احاطہ کر لیتے ہیں، بلکہ آگ کے اجزاء لطیفہ بھی اس لوہے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی شکل و صورت اور رنگ کو بھی اپنا جیسا بنا لیتے ہیں، اور سوزش اور گرمی اور جلانا جو آگ کی خاصیت ہے، وہ بھی اس لوہے کے ٹکڑے کو بخش دی جاتی ہے، تو اس وقت وہ لوہے کا ٹکڑا آگ کے انگاروں کی شمار میں آ جاتا ہے، لیکن نہ اس وجہ سے کہ وہ لوہا اپنی حقیقت کو چھوڑ کر خالص آگ بن گیا، کیونکہ یہ صراحتاً باطل ہے، بلکہ یہ ٹکڑا لوہا ہی ہے، مگر آگ کے غلبے کی وجہ سے اس کا لوہا ہونا اپنے آثار سمیت بالکل چھپ گیا، اور جو آثار اور احکام آگ پر مرتب ہوتے ہیں وہ اس لوہے کے ٹکڑے پر ظاہر ہو گئے، لیکن فی الحقیقت وہ ناری آثار، آگ والے آثار اب بھی آگ ہی پر مرتب ہو رہے ہیں جس نے لوہے کے ٹکڑے پر احاطہ کیا ہوا ہے، اگرچہ ظاہر میں وہ آثار لوہے کے ٹکڑے کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں بندے کے اس مقام کا ذکر آیا ہے، کنت سماہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یبطش بہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بندے کو اس کی نفل نمازوں اور نفل عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے میں اپنے قرب کا مرتبہ عطا فرماتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس مقام میں بعض وقت کرامات، خوارق اور قوی تاثیریں ظاہر ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث قدسی میں ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اس کو دوں گا، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی ہے، من عادا لی ولی فقد اعذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ نمبر پانچ، پھر جب اس عاشق کو یہ ترقی نصیب ہوتی ہے تو اس کی وسعت ادراک کو بے حد فراقی حاصل ہو جاتی ہے، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کا راز سمجھ جاتا ہے، جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ بر رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقہ، تور مست و خر موسیٰ صاعقہ۔ اس کے بعد اور ترقی ہوتی ہے اور سالک کو اور متعدد مقامات حاصل ہوتے ہیں، جیسے شکر ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، توکل ہے اور رضا وغیرہ ہے، اور نیک بندوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اذا احب اللہ عبدا نادا جبرائیل انی احب الی فلان، انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء الى ان قال حتى يوضع له القبول في الارض۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں، تم بھی اسے دوست رکھو۔ پس جبرائیل اسے دوست رکھتے ہیں، پھر جبرائیل یہی اعلان تمام آسمانوں میں کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین میں بھی اس کے واسطے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہاں تک تو عشاق کے باطنی احوال بیان کیے گئے، اب ان کی دنیاوی زندگی بیان ہوتی ہے کہ وہ بھی دوسروں سے ہزار گنا اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو سب کا ایمان ہے کہ دنیا و آخرت کا ایک ہی خدا ہے، اسی کے قبضے میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ اگر وہ خوش ہو گیا تو پہلے وہ دنیا میں ہمیں چین و راحت اور سکون اور اطمینان دے گا، پھر آخرت میں مزید انعامات سے نوازے گا، مگر افسوس اتنی سی بات کو بھی ہمارا دل پوری طرح نہیں مانتا، صرف اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ ہے کہ دنیا دار کامیاب اور اللہ کے عاشق ناکام نظر آتے ہیں، لیکن یہ محض نظر کا دھوکہ ہے۔ اس لیے ہم عشاق کے دنیاوی عیش و عشرت و عزت و کامیابی کو عقلی طور پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ عقلی بات کو کمزور ایمان والا بھی مانتا ہے، ابھی تو ایمان کمزور ہے۔ غیب پر یقین تو یقین کا درجہ حاصل ہونے کے بعد ہوگا، لیکن مشاہدے پر یقین ہونا تو قدرتی بات ہے، مگر اس مشاہدے کی صورت و حقیقت اور اس کے ظاہر و باطن میں فرق کا ہونا ہر عقل والے کے نزدیک مسلم اور ضروری ہے۔ مشاہدے کی صورت اور حقیقت اور اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہونا، یہ عقل والے کے نزدیک مسلم اور ضروری ہے، بلکہ یہ فرق بھی مشاہدے ہی کی طرح ہے، اور اسی لحاظ سے ہم مشاہدے کا معیار مقرر کرتے ہیں۔ مثلا سراب سے لوگ واقف ہیں، محض دیکھنے میں پانی ہے مگر حقیقت میں رہتی ہے، تپتی ہوئی خشک ریت ہے، جنگل کی ریت، ریگستان کی دور سے پانی نظر آتی ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ مثلا سراب سے لوگ واقف ہیں، دیکھنے میں پانی ہے مگر حقیقت میں تپتی ہوئی خشک ریت ہوتی ہے۔ زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے سرخ اور پھولے ہوئے جسم کو کوئی صحت مند نہیں کہتا، جب زہریلا جانور ڈس لیتا ہے تو لال بھی ہو جاتا ہے اور سوج بھی جاتا ہے، حالانکہ اس کا موٹاپا اور سرخی آنکھوں سے نظر آتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ دراصل اس کی وجہ مرض ہے، اس لیے کہ سب کے نزدیک باطن اور حقیقت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اسے مریض ہی گنا جاتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس شاخ کی دنیاوی زندگی پر عقلی طور پر غور کرو، جن میں اکثر کی ظاہری حالت تنگی، بیماری، ناداری وغیرہ کی نظر آتی ہے، مگر وہ اپنے اندر عشق سے پیدا شدہ حلاوت اور کیفیات میں سرشار اور مگن ہوتے ہیں۔ پہلے ان کی قلبی اور ایمانی حالت کو ایک دفعہ پھر ذہن میں متاثر کر لیں، جس کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اول یہ کہ محبت والا اپنے آقا و محبوب کو یکتا و یگانا اور موجود اور حسن و کمال میں بے مثال نہایت احسان کرنے والا بہت کریم و شفیق اور حکمت والا محبت کرنے والا محبت کو قبول کرنے والا سمجھتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر اور اپنے کاموں میں ایسا شریک کہ اصل میں وہی سب کچھ کرنے والا ہے سمجھتا ہے. اور یہ شخص دنیا اور آخرت کے سارے چھوٹے بڑے کاموں میں تنہا اسی کو اپنا کارساز سمجھتا ہے اور کہتا ہے کارساز ماں بسازت کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں. عاشق کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی دعائیں سنتا ہے, اس کی پکار سے خوش ہوتا ہے اور ان دعاؤں کو اس طرح پورا کرتا ہے جس میں بندے کا بھلائی ہو اور اس بندے اور محبوب بندے کے مخالفوں اور دشمنوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے خود اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے اور اس بندے کی عزت اور مقبولیت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس احسانی کیفیت کی وجہ سے اس کی تمام عبادات میں اخلاص کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عبادت نماز روزہ صدقات وغیرہ دوسروں سے لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں صحابہ کرام کے متعلق آیا ہے کہ ان کا ایک مد صدقہ بعد والوں کے احد کے برابر صدقے سے بڑھ کر ہے. اور مشائخ کا ارشاد ہے کہ عارف یعنی احسانی کیفیت والے کی ایک رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں. مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک شخص راستے میں کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیتا ہے اور اسی طرح اتنا ہی پانی کسی بہت بڑے بادشاہ کو پیش کرتا ہے اور وہ بادشاہ اس غریب کا ہدیہ اپنے کرم سے قبول کر لیتا ہے تو وہ بادشاہ اس کو یقیناً اپنی شان کے مطابق بہت بڑا انعام دے گا چاہے کوئی جاگیر ہی دے دے. اب دیکھیے عمل تو دونوں جگہ ایک ہی ہے مگر جس کے لیے کیا گیا اس کی نسبت سے اس کی عمل کی قیمت بڑھی, یعنی جس کے لیے کام کیا گیا اس کی بڑائی کے مطابق عمل کی قیمت ہوگی. مخلوق کتنی بھی بڑی ہو مگر خالق جل شانہ کے مقابلے میں کل عدم ہے. مالک اور خالق کی بڑائی تو کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتی. احسان و عرفان کی وجہ سے کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو اس کا اجر ثواب بھی لاکھوں گنا سے زیادہ ہونا ہی چاہیے. احسانی کیفیت کے بغیر پورا اخلاص حاصل نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ نفس اپنا حصہ لگا لیتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ بالکل ہی قبول نہیں ہوتا اور بعض وقت اجر بہت کم ملتا ہے. سیر زاہد ہر شبے یک روزہ راہ, سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ. محبت کی خاصیت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر حسد بغض کینہ تکبر وغیرہ کسی سے نہیں ہوتا. وہ اپنی روزی صرف اپنے مالک کے ذمے یقین کرتا ہے اور قناعت و توکل اختیار کیے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور اس بارے میں بالکل کل امور میں اپنی تدابیر کو محض مالک کا حکم سمجھ کر اختیار کرتا ہے. اپنے مالک کو مالک کا کام سمجھے ہوئے پورے فکر سے کرتا ہے لیکن کامیابی اور ناکامی نفع و نقصان مالک ہی کا سمجھتا ہے, خود اس بارے میں بے فکر ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے اختیار اور ذمے میں نہیں. اب غور کرو کہ ایسے بندے کی زندگی کی اتنی بے فکری اور راحت کی زندگی ہوگی. یہ تو اس کے دل کی حالت ہوگی لیکن جب تک دنیا میں ہے جو کہ کدورت اور پریشانی اور دھوکے کا گھر ہے اس وقت تک اس بندے کے ظاہر پر دنیا کی ان کدورات کیفیات اور احکام کا اثر ظاہر ہوگا. جیسا کہ حجر اسود یقیناً جنت کا پتھر ہے, جب دنیا میں آیا تو اس کے ظاہر نے دنیا کے اثرات کو قبول کیا اور وہ اس وقت شکل و صورت میں دنیا کے دوسرے پتھروں کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے مگر اس کی حقیقت اور اعزاز یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس کو یمین اللہ فرمایا گیا ہے, یعنی اس کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا, مسافہ کرنا, اس کو بوسہ دینا, پیار کرنا, اس کی زیارت کرنا سب عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے اور آخرت میں اس کی آنکھیں بھی ہوں گی, زبان بھی ہوگی, وہ اپنے بوسہ دینے والوں کو گواہی بھی دے گا اور چونکہ جنت کا ہے جنت ہی میں چلا جائے گا. جن حضرات کی باطنی آنکھیں ہیں وہ اس وقت بھی اس میں انوار و برکات دیکھتے ہیں, اس کو بوسہ دے کر روتے ہیں اور حج کے موقع پر تو اس کی کشش اور مقبولیت کا منظر قابل دید ہوتا ہے کہ عام مسلمان بھی اس پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ ہجوم میں اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑ لیتے ہیں مگر بوسہ دے کر خوشی سے سرشار ہوتے ہیں. اسی طرح محبت والا اللہ والا جو جنتی ہے اس وقت دنیا میں اس کے ظاہری حالات عام دنیا داروں کی ہی طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کو بیماریاں تنگیاں تکلیفیں سب پیش آتی ہیں مگر اس کے قلب پر اس کا اثر مطلق نہیں ہوتا, وہ ہر وقت مطمئن اور خوش رہتا ہے. مثلا بیماری آئی تو اس کے جسم کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی دوسروں کو ہوتی ہے لیکن دل مطمئن ہوتا ہے. عاشق مجازی ہی کے حال سے سمجھے کہ کسی کو اپنے محبوب سے ملنے کی عرصے سے تمنا ہو اور کسی دن وہ اچانک آ کر بغلگیر ہو جائے اور اتنا دبائے کہ پسلیاں ٹوٹنے لگیں اور عاشق تکلیف سے ہائے ہائے بھی کرنے لگے تو اگر وہ محبوب پوچھے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑے دیتا ہوں اور جو سامنے رقیب کھڑا ہے اس کو لپیٹ جاتا ہوں، وہ عاشق ہرگز ایک لمحے کو بھی اسے گوارا نہ کرے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ بالکل تکلیف نہیں، جتنا چاہے دبا لو۔ دل سرور سے مست ہے، وہ تو یوں کہے گا، نہ شود نصیب دشمن کہ شود حلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی۔ الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اسی طرح بیماری کے وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ محبوب کی طرف سے آئی ہے، اور ہر چیز دوست میرسد نیکوست، بلکہ گویا محبوب کنکریاں مار رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ چاہیں تو فوراً دور کر دیں، مگر وہ اس وقت میرے ساتھ یہی معاملہ چاہ رہے ہیں، اس میں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو غنی مطلق ہیں، یقیناً اس میں میرا ہی کوئی فائدہ ہوگا جس کا مجھے علم نہیں، پھر اس فائدے کے علاوہ اس سے میرے گناہ بھی معاف ہوں گے، مجھے اس کے بدلے جنت کے درجات ملیں گے۔ اس کو اپنے محبوب کے سچے رسول اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد ہے کہ اہل بلا کو جنت میں جب ان بلاؤں کا بدلہ ملے گا تو وہ لوگ تمنا کریں گے کہ جو دنیا میں عافیت میں رہے کہ کاش ہمارے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹے جاتے۔ اب وہ محبوب کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق اس تکلیف کے بارے میں محبوب سے سرگوشی کرتا ہے، عاجزی سے باتیں کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تکلیف ہو رہی ہے، بے شک اس میں آپ کی مہربانی اور لطف آیا ہے اور میں آپ کی مہربانی کا محتاج بھی ہوں، تاہم اب آپ اپنے لطف کو صحت کی شکل میں عطا فرمائیں۔ اس کو یقین ہے کہ محبوب میری باتیں سن کر خوش ہو رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں، اگر فوراً آرام نہیں ہوتا تو یقین کرتا ہے کہ ابھی اس حالت میں رہنا ہی میرے لیے مصلحت ہے، مگر میری درخواست بیکار نہیں، صحت کے بجائے کوئی اور نعمت ملے گی، اور عاشق کے لیے سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ محبوب سے راز و نیاز کی اور باتیں کرنے کی اجازت اس بہانے سے ملی ہوئی ہے، اور اس طرح دل کی گہرائی سے باتیں کرنا کہ اس گفتگو سے محبوب بہت خوش ہوتے ہیں، بغیر تکلیف کے نصیب نہ ہوتا، اپنے دیوانوں کی فریاد سے خوش ہوتے ہیں، پسے دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا، نالے کرتا جو میں پھرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، خوش وہ اس پر ہیں کہ شہرت میری ہر سو ہو جائے۔ نیز اگرچہ وہ بیماری کے ازالے کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہے، لیکن دعاؤں کا اصلی مقصد بندگی اور دعا ہی ہے، یعنی محبوب کی خوشامد، عاجزی، ہاتھ جوڑنا، اپنی احتیاج ظاہر کرنا، رونا وغیرہ، لیکن دل کے اندر بیماری کے دور ہونے نہ ہونے پر کوئی توجہ نہیں، ہر حال میں خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح حکم سمجھ کر دوا علاج کی تدابیر بھی کرتا ہے کہ اس میں بھی اپنی ابدیت کا اظہار اور سنت پر عمل کرنے کا ذوق ہی کار فرما ہے، ورنہ وہ تو شافی مطلق اور حقیقت میں شفا دینے والا اپنے محبوب ہی کو سمجھتا ہے، اس لیے جب دوا سے شفا نہیں ہوتی تو پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی معالج پر غصہ ہوتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی اس وقت یہی مرضی ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس سے میرا تزکیہ ہے، میرے وراثت بلند ہو رہے ہیں، اور جب شفا میں میرا فائدہ ہوگا تو شفا بھی دے دیں گے۔ درد از یارست درما نیز ہم، دل فدائے او شد وجا نیز ہم۔ جو لوگ عبد اور معبود کے تعلقات کو نہیں جانتے، خالق کون و مکان جل مجدہ کے عادات سے ناواقف ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ مخلصین اور عارفین و کاملین پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اس عہدے کو حضرت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ کھول سکتا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ باوجود بہت زیادہ عابد اور زاہد اور محسن و مخلص ہونے کے جو خطائیں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں، ان کا کفارہ فرمانے کے لیے اور بلند درجات عطا فرمانے کے لیے ان کو طرح طرح سے تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثواب کی بڑائی مصیبت کی بڑائی کے ساتھ ہے، اور بلا شبہ اللہ عز و جل جب کسی جماعت سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو تکلیفوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں، پھر جو شخص اللہ کی قضا یعنی فیصلے پر راضی رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن مرد اور عورت کو اس کی جان و مال میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور وہ اس طرح تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ دونوں حدیثیں سنن ترمذی میں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ بندے کے لیے جب کوئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں مقرر ہوتا ہے جس پر وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی جان یا مال یا اولاد میں دکھ، تکلیف اور نقصان بھیج کر مبتلا فرما دیتے ہیں، پھر اس کو اس پر صبر بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے مقرر مقدر ہے۔ احادیث بالا سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کو مصائب کبھی تو لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کرانے اور ان کے تذکیے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی ان کا سبب ان کی کوئی لغزش نہیں ہوتی بلکہ درجات کی بلندی کے لیے تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی حال ان حضرات کے استغفار کا ہوتا ہے کہ اس سے ان کی لغزشیں معاف ہوتی ہیں، اگر کوئی لغزش نہ ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا پیارا کوئی بھی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، مگر مصائب انہی پر زیادہ آتے رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلام کا ابتلا سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اس کے بعد جو جس قدر دینی اعتبار سے افضل ہوگا، یعنی اپنی حیثیت، برداشت اور حکمت کے مطابق تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس حقیقت کو جو احادیث بالا میں بیان کی گئی ہے، نہ سمجھنے کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کے مصائب کی وجہ کوئی نہ کوئی گناہ سوچ کر تجویز کرنا گمراہی اور جہالت ہے۔ انہی بیوقوف لوگوں کے نزدیک تنگ دست اور دنیاوی شان و شوکت نہ رکھنے والے اولیاء اللہ اور دینداروں کی کوئی قدر نہیں حالانکہ وہ حضرات اس دنیا میں بھی ان احمق متکبروں سے زیادہ پرسکون، مطمئن اور معزز ہوتے ہیں۔ حقیقتاً ایک دیندار کے لیے اصل عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں کی عزت ہے۔ دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی تو کیا اور کتنے دن کی؟ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ حضرات عارفین چونکہ ان باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہر مصیبت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی دفع ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ مرض بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے، صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ حاضرین کے دل میں خیال گزرا کہ دیکھیے اب کیا دعا فرماتے ہیں، ابھی تو مصیبت کو نعمت فرما رہے ہیں، ازال نعمت کی دعا کیسے کریں گے نعمت دور ہونے کی؟ آپ نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا کہ بار الہ، صحت اور مرض دونوں تیری نعمتیں ہیں، لیکن تکلیف والی نعمت کی ہم کو سہار نہیں ہے، لہذا اس مرض والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیجیے۔ حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات میں ہے، فرمایا جیسے پیٹ کی غذا الگ ہے معقولات و مشروبات، اور آنکھ کی غذا الگ ہے مبصرات دیکھی جانے والی چیزیں، اور کان کی غذا الگ ہے مسموعات سنی جانے والی چیزیں، اسی طرح دل کی ایک غذا ہے، دل کی غذا محبت کے سوا کچھ نہیں، دل کو اس میں لذت آتی ہے۔ پھر جس کا محبوب ناقص ہو اس کی لذت بھی ناقص ہوگی، جس کا محبوب ایسا کامل ہو کہ اس سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو اس کی لذت سب سے زیادہ ہوگی۔ ایمان کامل اور عمل صالح اختیار کرنے پر دنیا ہی میں غذا روحانی یعنی حق تعالیٰ کی محبت کامل عطا ہوگی، جس سے زیادہ دل کی کوئی غذا نہیں، یقیناً کیونکہ یقیناً غذا جسمانی سے غذا روحانی افضل و الذ ہے، زیادہ لذیذ ہے۔ اسے تمام اسباب نعیم نعمتوں کے اسباب سے اصل مقصود راحت قلب ہے، جو غذا جسمانی سے بواسطہ حاصل ہوتی ہے اور غذا روحانی سے بلا واسطہ۔ پھر کمال یہ کہ اس دسترخوان پر مختلف غذائیں ہیں، کبھی تم محب ہو حق تعالیٰ محبوب، پھر حق تعالیٰ محب اور تم محبوب، اس کی لذت اور ہی کچھ ہے۔ پھر خلق کو تم سے محبت ہو جاتی ہے، اس میں اور کچھ حظ ہے۔ ان مختلف اقسام سے لذت بہت ہی بڑھ جاتی ہے، باقی سب راحت اور سکون کے سامان صرف نقشے ہیں، ان میں راحت مطلق نہیں۔ مگر مشکل یہ کہ ابھی ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات کو بھی ہم اوپرے دل سے مانتے ہیں، یقین کا درجہ نہیں۔ اسی لیے عملاً ہم جس طرح چین اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے دنیاوی نقشوں میں محنت و کوشش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں، اس طرح دلی کوشش اور اس محبت کے راستے میں نہیں کرتے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اپنے مشاہدے پر زیادہ یقین ہے، لہذا اب آپ خود امتحان کر لیجئے۔ اس طرح کے جن اولیاء اللہ کی یہ حالت ہے کہ کچھ دن ان کے پاس رہ کر دیکھیے تو میرے دعوے کا یقین آ جائے گا، کیونکہ اندر کا اور دائمی حال دیکھنا ہے، اس لیے سرسری مشاہدہ اور دو چار دن کافی نہ ہوں گے۔ اس کام کے لیے چند ماہ خالی کرنا ہوگا، کچھ عرصہ دنیا کے متمول لوگوں کے پاس جا کر رہیے اور کچھ عرصہ اللہ والوں کے پاس۔ ان دونوں کی اندرونی حالت کی تفتیش کیجیے گا کہ کس کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، واللہ آپ جنت و دوزخ کا فرق پائیں گے۔ کیونکہ راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں، لیکن حقیقی سرور راحت محبوب کے مشاہدے اور قرب میں مضمر ہے۔ اس طرح مظاہر عذاب تکالیف، مظاہر ظاہر ہونے کی جگہ عذاب اور تکلیفوں کے اگرچہ مختلف ہیں، لیکن حقیقی عذاب محبوب سے حجاب اور محرومی ہے، اور حقیقی نعمتیں ذات کریم کی طرف نظر کرنا ہے. اس لیے کہ مدار تکلیف اور راحت کا دل پر ہے. محب کے قلب میں وہ دولت ہے کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جائے کہ دنیا کی ہر راحت تجھے دیتے ہیں اور تیری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، لیکن یہ دولت باطنی ہم کو دے دے، وہ اس تبادلے پر ہرگز تیار نہ ہوگا. بس اصل دولت اور اصل چین اور سرور اس کی ذات کریم کا مشاہدہ ہے. بات و دوزخ جنت است اے دل ربا، اے دل ربا بیت جنت دوزخ است اے دل فضا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کروایا ہوا تھا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، ان کی بیوی بھی ان سے جدا کروا دی تھی، اور زمین ان پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ تھی. اسی حالت میں ان کے پاس شاہ غسان کا خط آیا کہ تمہارے سردار نے تم کو ذلیل کر رکھا ہے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تم کو عزت دیں گے. ان کو خط پڑھ کر اتنا رنج ہوا کہ خط کو ان کے سامنے تنور میں ڈال دیا اور زبان حال سے فرمایا تیرے مہر نالوں. اچھا دوسرا ہے کچھ اسلام کے لیے سب قربان کرنے والے اور اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے والے تو آج کل بھی بہت ہیں اور عوام میں موجود ہیں، مگر محض فضیلت کو بھی بڑی سے بڑی قیمت پر نہ چھوڑنے والے حضرات بھی ہمارے اس دور میں موجود ہیں. چنانچہ یہ حضرات بہت تھوڑی تنخواہ پر مدارس میں خدمت دین کرتے ہیں، جب کبھی ان کو سرکاری مدارس میں جہاں کام کرنے کا وہ اپنے مدرسے میں کام کرنے سے افضل نہیں سمجھتے. علم دین ہی پڑھانے کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر بلایا گیا تو انہوں نے بے تکلفی سے انکار کر دیا. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس روح کی ابتدا میں جب مدرسے مظاہر العلوم میں تنخواہ 15 روپیے تھی تو علی گڑھ میں 300 روپیے تنخواہ کی پیشکش ہوئی، اگر حیدرآباد سے 800 روپیے ماہوار کی پیشکش ہوئی، ماں قیام کے مفت کوٹھی اور کہیں آنے جانے کے لیے مفت کار، ماں ڈرائیور اور پٹرول خرچ وغیرہ کے، اور حدیث پاک ہی کی خدمت کے لیے ہوئی. مگر حضرت نے صاف انکار فرما دیا کہ مدرسہ مظاہر العلوم میں دینی خدمت ان کے نزدیک زیادہ افضل تھی. پھر مدرسہ عالیہ کلکتہ سے 1200 روپے ماہوار کی بہت پرزور پیشکش ہوئی. تقاضوں کے طویل خط کے علاوہ جواب کے لیے ارجنٹ تار آئے تو حضرت نے کارڈ پر بغیر القاب و آداب کے صرف یہ مصرع لکھ دیا، مجھ کو جینا ہی نہیں بندے ایسا ہو کر. یہ عشق ہی تھا کہ تھوڑی سی فضیلت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور یہ حضرت والا کا ابتدائی دور تھا. بات کو تو یہ مقام ملا کہ کوئی اس قسم کی بات کرنے کی ان کے سامنے جرت ہی نہیں کر سکتا تھا. حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم سے پہلے ہمارے اکابر مثلا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی طرح کے واقعات ارواح ثلاثہ میں لکھے ہوئے ہیں. یہ سب انعامات تو عاشق کو دنیا میں ملتے ہیں، اور پھر جب آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے تو جان نکلنے کا انتہائی سخت معاملہ اس کے ساتھ انتہائی آسان طور پر یوں ہوتا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی اے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چین پکڑ لیا ہے، اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. کیسی مزے کی بات ہے کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ والی آیت میں تو اپنی خوشی کو مقدم فرمایا، اور اب چل چلاو کا وقت ہے تو بندے کی خوشی کو مقدم فرمایا، جس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اب تک تو میری مرضی کے تابع تھا اور اپنی خوشی کو میری خوشی پر قربان کرتا تھا، اب عالم بدل رہا ہے، اب صرف تیری خوشی رہے گی، اب تجھے اتنا دوں گا کہ تیری خوشی تھک جائے گی مگر میری عطا دینے سے نہیں تھکے گی. حضرت شیخ الحدیث کے ملفوظات کو جمع کر رہے ہیں بہت سے ایسے انداز میں کہ کتاب بن جائے، ایسا ہے، زیادہ تر انہی کی ملفوظات ہیں. کتاب ہے یہ بڑی لمبی چوڑی، اس میں سے میں نے چند صفحات پڑھے ہیں، 40 صفحے پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی سچی محبت آشکار فرما دے اللہ پاک، اس کے اندر جلا نصیب فرما دے، رسوخ نصیب فرما دے، کمال نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.